بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 جنوری 2008 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، پرسوں یوم عاشورہ ہے. میں نے اب سے بہت عرصہ پہلے تین موضوعات پر تقاری کی، خاص طور پر شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع پر، کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کون سا فتنہ تھا جس کا ظہور ہوا. وہ میری کتاب ہے شہید مظلوم کے نام سے. پھر حضرت علی کے بارے میں بھی ایک میرا کتاب کا موجود ہے، نسیل مسیح علی مرتضیٰ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال مسیح کسی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام. کچھ لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، کچھ لوگوں نے انہیں مرتد کہا، واجب الخطی کہا. تو گویا کہ وہی دو انتہائیں تمہارے بارے میں بھی پیدا ہو جائے. تو یہ گویا کہ پیشین گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سالیہ کربلا پر میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر، پھر جس کو میں نے تحریر کی شکل بھی دی ہے، وہ تو الہامی ہے. اس پیچیدہ مسئلے کا جو متوازن اور معتدل حل میں نے پیش کیا ہے، وہ بہت سی جو مشکلات ہیں تاریخ کے حوالے سے انہیں حل کر دیتا ہے. بارہ آج میں اسی سلسلے میں کچھ بیان کر رہا ہوں. دیکھیے، تاریخ کے بارے میں دو باتیں واضح ہونی چاہیے. ایک ہے واقعات کی باریک بینی میں جا کر تحقیق کرنا، یہ واقعہ یوں تھا یا یوں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. ایک ہے اس کا طویلی جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے، اس کے اندر اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا. پہلی بات کو ہم کہیں گے فن تاریخ، اور دوسری بات کو کہیں گے فلسفہ تاریخ. تو میں نے ان معاملات کے اندر کوئی ایک محقق کے اعتبار سے واقعات کی تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا کام نہیں کیا، یہ میرا رول نہیں تھا. میں اول روز سے ایک دائی کی حیثیت رکھتا ہوں، اور دائی ان چیزوں کے اندر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا. قرآن کی اصل دعوت کیا ہے، وہ دعوت جنہوں نے بدوؤں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ اصل شہ کیا تھی. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو نہ ابھی واقعہ کربلا ہوا تھا، نہ ابھی شہادت حسین ہوئی تھی، نہ شہادت عثمان ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا، جس چیز نے انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا؟ میرا موضوع امر دوست سے وہ ہے. لیکن بہرحال کیونکہ واقعاتی اعتبار سے ہمارے ماحول میں یہ باتیں موجود ہیں، تو کسی دائی کے لیے بالکل ان سے بچ کر نکل جانا بھی ممکن نہیں ہے، معتدل نقطۂ نظر اسے دینا پڑے. میرے نزدیک حضور کی سیرت مطہرہ کا سمجھنا بھی صرف واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مناسب یا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک فلسفہ انقلاب اس کی پشت پڑ رہا ہے. ورنہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹوئنجی نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں، لیکن یہ کہ کمبخت کی بات بڑی وزنی ہے، مزہ ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مکے والا محمد جو ہے وہ نبیوں کا سا نقشہ ہے ضرور، وہ نبی کو نہیں مانتا. لیکن حضور کا جو رول وہاں نظر آ رہا ہے, داعی کا, پریچر کا, باعث کا, یہ تمام انبیاء کا تھا, یہ عیسیٰ کا تھا, یہ یحییٰ کا تھا علیہ السلام. بٹ دے نہیں فیل فار لائف, وہ تو فلائٹ کہتے ہیں, اس ہجرت تو نہیں کہتے. لیکن مدینے والا محمد غوری بالکل ہے, وہ تو سپہ سالار ہے, وہ اسٹیٹس مین ہے, وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, وہ چیف جسٹس ہے, وہ تو اور ہی ہے, وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر مبنی کر کے دو کتابیں لکھ دی, منگومری وانڈ, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہیں کہیں آپ رنگ لگا دیتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, بعد میں کبھی نظر ثانی کروں گا تو صرف تم ہی باتوں کو دیکھوں گا. اس ایک جملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دو کتابیں لکھی شخص نے, محمد مکہ, محمد مدینہ. یہ دو محمد ہیں, ایک نہیں, یہ دو محمد ایک بنتے ہیں فلسفہ انقلاب کے حد پاس. میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تضادات کیسے رفع ہوتے ہیں. کہ مکے میں حکم یہ ہے کہ آپ تمہارے ٹکڑے کر دیں, تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. مدینے میں آ کر حکم قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں, تضاد ہے یا نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا اس کا وقت کی نگاہ جو ہے, اس نے جو بات کہی ہے مسائل بات مست نہیں, یہ پول دے پارٹ ہے. یہ معاملہ سن 6 میں دب کر سلا کر رہے, انتہائی دب کر, جبکہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا, اور اس کے بعد جب وہ صلح ٹوٹ گئی ہے قریش کی طرف سے, اب قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان وہ آ رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سفارشیں کرا رہا ہے کہ صلح کی تجدید کا دکھ نہیں کر رہا. رائٹ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک انقلابی پروسیس کے حوالے سے, اس پروسیس کے تقاضے جڑا ہوتے ہیں, اس کے مراحل میں مختلف مراحل میں اس کے تقاضے مختلف ہو جاتے. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, اس کو بھی اس انقلاب کے فلسفے کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. واقعات آپ بیان کرتے رہیے, اور وہ کیا ہے, ہر انقلاب کے بعد اس سے رول کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس بنتی ہیں. انقلاب کا جب آخری مرحلہ آ رہا ہوتا ہے اور جو مخالف قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا معاملہ, وہ گردن نیچی کر دیتے ہیں, سرنڈر. اب دیکھیں گے پھر کبھی وقت آئے گا تو پھر اٹھیں گے. اس کے لیے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ہیں ہر انقلاب کو, یہ لازمہ ہے. انقلاب محمدی کی تکمیل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جلد ہی حضور نے مراجعت اختیار فرمانی, اختیار فرمانی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی آنے, اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے, رسولوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وقت عند اللہ تو پورا ہو گیا ہے, آپ ابھی مزید رہنا چاہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے, چوائس ہے. جس پر کہ حضور نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی امری, بس جلدی آپ رحلت فرما گئے, مراجعت فرما گئے. لہذا سب سے پہلی تو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جو عرب سے ہوئی, اس لیے کہ ابھی تو عرب ہی میں تکمیل ہوئی تھی نا انقلاب کی, ابھی آگے تو مرحلہ جو ہے خلافت راجہ میں پھیلنا. اس نے دو شکلیں اختیار کی, ایک نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے. دیکھیے توحید کو کسی نے نہیں چھیڑا, اس کی جڑ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ یہ جو اریبین پیننسولا کی جو کاؤنٹر ریولیوشن موومنٹ تھی ان میں سے کسی نے توحید کو نہیں چھیڑا, آج اس حالت میں نقل لگائی. محمد بن ہم جیسے انسان تھے, دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں, ہم بھی ہیں, ان میں سب سے بڑا وہ سیلما کا اسلام, یمامہ بہت بڑا اہم علاقہ ہے, بڑے جنگجو لوگ تھے ان کا سردار تھا. اور دوسری کا ایک زکات انکار, زکات دی گئی شریعت میں نقل اور اس حالت میں نقل, یہ دونوں طریقے ایسی تھی کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام تقریباً جزیرہ نما عرب میں بھی ختم ہو گیا, صرف حجاز تک بڑے شہروں تک, مدینہ تک, پورا جزیرہ نما عرب جو داخل ہوئے تھے اسلام میں فوج در فوج وہ نکل بھی گئے فوج در فوج. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا وهي يخرجون من دين الله افواجا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ حیات ہے ایسے تو ان کی ذات والا صفات کو انسان بیان نہیں کر سکتا, ان کا مقام و مرتبہ, لیکن ان کا کارنامہ سب سے بڑا کیا ہے, ان دونوں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کا قلعہ تباہ کر دیا ود این آئرن ول اینڈ آئرن فسٹ. حالانکہ حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی حضرت ابو بکر کو کہ ٹھیک ہے جو نئی نبوت کے علم بردار ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے, لیکن یہ مانعین زکات کا محاذ کھولے, مسلمانوں کے دل ویسے ہی زخمی ہیں, حضور کے انتقال کے بعد مورال پر بست ہے. پھر آپ نے لشکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں روکا, اسے بھی جانے دیا ہے, اب ہماری طاقت کہاں ہے یہاں کہ ہم یہ مانعین زکات سے ریٹرن کر لیں. لیکن وہ آئرن ول اور آئرن فسٹ, انہوں نے کہا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو تنہا جاؤں گا, میں جنگ کروں دین میں. ایوبت دین وہاں ہائی کیا دین کے اندر تغیر کیا جائے گا, ترمیم و تنسیخ کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں, میرے زندہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اندر سے انقلاب کے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی تھی حضرت ابو بکر کا کام گویا کہ پورا ہو گیا حضرت عمر کے حوالے کیا. اب اصل ایکسپینشن جو ہوئی ہے وہ دور فاروق میں ہوئی ہے, عراق فتح ہو رہا ہے, سلطنت روما کے ٹکڑے ہو گئے اور ایران کی جھجیاں بکھر گئیں, یہ ساری تبدیلی کب ہوئی ہے؟ دور فاروق کی. لیلی ان بلوم میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا ہو کہ یہ جو پھول پورا طرح کھلا ہوا ہے تو اسلام کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا دور فاروق میں. حضور کا دور جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا دور تھا, ابھی انقلابی پروسیس کا دور تھا, اس میں اس کے ثمرات ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے تھے, ابھی درخت جو ہے جو آم کا وہ ابھی پرمان چڑھ رہا تھا, اور حضرت ابوبکر کا دور جو تھا وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو دفاع کرنے میں اور ختم کرنے میں قلعہ کما کر میرے گزر گیا. تو اصل میں تو پھول کھلا ہے وہ حضرت عمر کے پاس. بہرحال اس کے بعد جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان کا پس منظر کیا ہے. پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرقین عرب کا معاملہ تھا جو تقریباً ختم ہو گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں. اب میں نے تقریباً کے در سے اضافہ کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جنگ یمامہ میں بہت مسلمان شہید ہوئے, بڑی مشکل سے فتح حاصل ہوئی ہے مسلمہ کا صاحب, بہت بڑی مشکل سے, بڑی مشکل سے, بہت جنگجو لوگ تھے اور ان کی فطرت میں جو جنگجوئی تھی اس کی وجہ سے بعد میں بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور عراق اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا تاکہ ان کے اندر جو جنگجوئی ہے وہ کوہ کے خلاف استعمال ہو, وہاں جہاد ہو رہا تھا, یہ ان کا گڑھ بن گیا. اسی علاقے میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاونیاں بنائی کوفہ اور بصرہ. اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ تو بہت دور ہے اور یہ جو سرحدیں ہیں ایران کی اور ادھر سے عراق کی بہت فاصلہ ہے, تو وہاں تو چھاونیاں بنائی, اس سے یہ کہ یہ قبیلے وہاں پر اور مستحکم ہوں گے. حضرت علی نے اپنا دار الخلافہ منتقل کر لیا کوفے, وہی بات کہ سلطنت تو پھیلے گی ادھر, اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالخلافہ اتنے فاصلے پر. تو یہ ایک گروہ جو ہے یہ باقی رہا تھا اور باقی ادوار میں بھی یہ مختلف اوقات میں مختلف فتنوں کے اندر اپنی وہ جو ایک ہوتے ہیں انسان کی سرشت نہیں بدلتی. حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں بارہا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ کوہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لینا کہ ہل گیا ہوں, اگر سمجھو کو کہا جائے تو فرا انسان کی سرشت بدل گئی تو ابھی نہ مان لو, سرشت نہیں بدل گئی. اس کی تفصیل میں بارہ بیان کرتی ہوں, اسے مراد کیا ہے لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. تو ان کی سرشت کے اندر جو تھا معاملہ وہی تھا جس کے نتیجے میں یہ پھر بہت بڑے فتنے کا مرکز بنا, یہ میں بعد میں کروں گا. اب اس کے علاوہ جو اگریڈ پارٹیز تھی وہ اور کون سی ان کو اسلام میں جہاں پہنچا, یہودیت ٹکراؤ بھی ہوا, جنگیں بھی ہوئی, جزیرہ دبائے عرب سے خارج بھی کر دیے گئے, یہودی مذہب کے نفی کے لیے مطلق کر دیے. تو سب سے زیادہ اگریمڈ پارٹی خاتمہ تو ان کا نہیں ہوا, لیکن یہودیت جو ہے صرف عرب میں تو نہیں تھی, یہودیت جو ہے وہ تو پھیلی ہوئی تھی, مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھی اور اندر بھی تھی, یورپ میں بھی تھی, ڈائسپورا کی وجہ سے. اس کی ظاہر بات ہے کہ 170 عیسوی میں جو ان کو نکالا گیا تھا تو اسی وجہ سے اسی لیے تو یہاں آ گئے تھے. یہاں ان کا کیا کام تھا, مدینہ منورہ لانے کا کام تھا ان کا. بہرحال اس لیے یہودیت ختم تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ بہت زیادہ زخم خوردہ. دوسرا مقابلہ مذہبی سطح پر تھا عیسائیوں سے, لیکن عیسائیوں سے کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی, بلکہ عیسائیوں کا رول کچھ ہمدردانہ رہا مسلمانوں کے ساتھ. چنانچہ آپ کو معلوم ہے نجاشی نیبوس مطلب سینئر حبشہ کے بادشاہ عیسائی تھے, جنہوں نے پناہ کی مسلمانوں کو, حالانکہ ایک بڑا وفد گیا تھا قریش کے عمرو بن العاص کی قیادت میں, یہ ہمارے بگوڑے ہیں انہیں واپس کرو, لیکن نہیں. حضرت جعفر طیار نے عین دربار کے اندر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہے اور خوب نجاشی موم ہو گیا کہ یہ واقعتا جو عیسیٰ کی حقیقت بیان ہوئی ہے ان آیات میں, عیسیٰ حقیقت پر اس سے ایک دن کا برابر ہو جانا تھا, دن کا اٹھا کر سکتا. اسی طرح پر ہرکل کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک پہنچا تھا, وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ 300 برس پہلے کی تاریخ دہرائی جائے جب کانسٹینٹائن ایمپرر آف روما وہ عیسائی ہو گیا تھا. جب عیسائی ہوا پوری سلطنت عیسائی ہوئی, عیسائیت کو تو عروج اس کے بعد حاضر ہوا 300 عیسوی کے اندر. وہ چاہتا تھا میں مسلمان ہو جاؤں, پہچان لیا تھا عروج کو, لیکن اس کے درباری اور اس کے صرف سادار اس منظر جو تھا وہ تفصیل سے میں نہیں جا سکتا, وہ وہاں پہ اس بیان کر دیا, سیرت میں پڑھی پوری لمبی تفصیل موجود ہے, حدیث موجود ہے, وہ رہ گیا. سلطنت کی بیڑیاں پاؤں میں پڑی رہ گئی, لہذا اسلام سے محروم رہ گئے, لیکن کوئی اس نے اقدام نہیں کیا. تو عیسائیت کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کا معاملہ نہیں آیا. چوتھا معاملہ تھا ایران کا, ایران کی دھجیاں ہو گئی, ختم ہو گئی. سلطنت روما کو صرف زخم لگا کہ اس کے ایشیائی مقبوضات جاتے رہے, شام چلا گیا اور یہ ترکی کا کچھ حصہ چلا گیا, لیکن سلطنت روما کی دیکھی وہ تو اس یورپ میں بھی تھی اور شمالی تو اس افریقہ میں بھی تھی, ختم تو نہیں ہوئی, تین چاندوں پر تھی ایک چاند ہوئی, اور جو سلطنت کسرا تھی وہ ختم نسی و منسیہ. اور اس قوم کے اندر ایک تو قوم پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ایرانیوں میں, جیسے جرمنوں میں وی آر اے سپیریئر ریس, ایسے ایرانیوں کے اندر دے آر ویری پراؤڈ, اور شاہ پرستی بھی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی, بڑا پرانی تھی, کیخسرو سے چلی آ رہی تھی. جو ایرانی بادشاہت کا جو اصل آغاز ہوا کیخسرو دلکر میل, جس کی تعریف کو قرآن میں کی سورہ کہف کے اندر. تو یہ دو چیزیں ان کی سرشت میں تھی, یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی پھر اسلام کے خلاف جو ہے جو اپنی ان کی سرشت تھی اس کے حوالے سے, تو یہ چیزیں جمع ہو گئی. کوفہ ان بنو تمیم کا مرکز بن گیا, جو اہل عرب میں سے جو گویا کے جن کے اندر وہ جراثیم موجود تھے جو پروان چڑھتے رہے, انہی میں سے خوارج نکلے, انہی کے اندر سے پھر جو ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں حضرت حسین کو شہید کیا. دوسری طرح یہ کہ ایران کا جو ایران کی نسل پرستی اور شاہ پرستی اور شہنشاہیت پرستی تھی اس کے, تو اس کا مرکز یہی وجہ ہے کہ پھر ایران شیعیت کا مرکز ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے, کیوں بنا ہے, کیسے بنا ہے, اسباب کیا تھا. اب ظاہر بات ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا, باقی ساری تحریکیں تو کچھ لی گئی. یہودیت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی طرف سے اب جو نیا حملہ ہوا اسلام پر, اس کے بعد جو ہے وہ سارا یہودیت کی وجہ سے, یہودی جزیرہ نما عرب سے ختم کر دیے گئے. بنو قریظہ کا آپ کو معلوم ہے قتل عام کیا حضور نے, انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی, اور تورات کی جو دی ہوئی صدا ہے بیان کردہ صدا وہ ان کے بدلا سکتی ہے. اب ان کی طرف سے حکم بنائے گئے تھے سعد ابن معاذ کو تو نہیں حکم دیا, فیصلہ دیا تورات کے مطابق, تو وہ بہت اہم تھے. اب وہ ظاہر بات ہے کہ میدان میں تو مقابلہ کرنے کی ضرورت میں تھی نہیں, وہ تو ویسے بھی پوری دنیا میں جو تھے بکھرے ہوئے تھے, کوئی ایک مرکزی طاقت تھی تو مقابلہ اور کیا کرتے, تو کوئی عسکری یا سیاسی تو ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوا, ان کی طرف سے سازشی حملہ. مجھے یاد آتا ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا وہ ٹروجن ہارس ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگ ہوئی ہے تو جب ایک بڑا جرنیل مارا گیا ہے گریک, تو ایک دوسرے شخص نے کہا گریک نے سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف ٹریچری, بہادری کا تو آج خاتمہ ہو گیا, فلانا سردار ہمارا سب سے بڑا مارا گیا لیکن ہماری جو سازشی صلاحیت ہے وہ تو ختم نہیں. پھر وہ بنایا گھوڑا انہوں نے تفصیل میں نہیں کر سکتی, تو یہودی ٹریچری جو ہے وہ برسر کار ہے, یہ ہے اصل میں اسے بات سمجھنے کو. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا اسلام کا لبادہ اوڑا سمجھ آ گیا, اب دیکھا چاروں طرف کیا حالات ہیں, ایک تو سطح ہے سطح زیر سطح کے کیا پوچھے, جیسے آپ کہتے ہیں ایک آپ کا کانشیس مائنڈ ہے سب کانشیس مائنڈ ہے, ایک حالات ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں نشیز ہے تو نیچے کیا ہے, اس نے دیکھا کہ ایک تو قبائلی اصلیت ابھی مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے, قریش بنو نیا بنو ہاشم چشمہ پرانی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے, اور یہ دیکھیے اتفاق کہ پہلے دونوں خلیفہ نہ قرشی تھے نہ بنو میہ میں سے, قرشی تو تھے نہ بنو میہ میں سے نہ بنو ہاشم میں سے, ابو بکر بنو تیم میں سے, عمر بنو عدی میں سے, اب حضرت عثمان تھے یہ بنو میہ میں سے تھے, اب اسے موقع ملا بنو ہاشم کی عصبیت کو جگا لے گا, یہ کون آ گیا بنو میہ کا آدمی, یہ کیسے ہو گیا بنو ہاشم, خلافت حقدار ام الروس سے علی, یہ سب یا ابو بکر بھی غاصب عمر بھی غاصب عثمان بھی غاصب, اس انتہا تک گیا وہ کہ علی تو خدا کا اوتار ہے خدا ہی, ایک طرف توحید میں خدا ہے زر جگائی اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک اصلیت, اور تیسری طرف ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلائی, جو حضرت عثمان اور ان کے جو عاملین تھے ان کے خلاف کردار کشی کی مہم, اور دیکھیے جو انتہائی ذہانت جینیس تو ہے یہ بہت, اس میں تو کچھ شک ہی نہیں, کتنے بڑے بڑے سائنسدار انہوں نے پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے فلسفی انہوں نے پیدا کیے, ذہین قوم تو ہے, اللہ نے بھی کچھ دیکھ کر ہی آخر انہیں چنا تھا, کبھی فضل نام بدل عالمی, تو وہ جو ان کا جینیس ہے ایون جینیس وہ بروئے کار رہا کہ مدینے کے اندر تو یہاں کہانیاں بیان کرو, یہ معاویہ کیا کر رہا ہے وہاں پر, اس نے کیا کیا ہے, اس نے دولت لوٹی ہے, اس نے یہ کیا ہے وہ, اور وہ مصر کا گورنر کیا کر رہا ہے, عمر بن العاص فلاں کا کیا کر رہا ہے, عمرو بن سعد, ان سب کے خلاف معاہدہ ہو رہا ہے, اور وہاں ہو رہا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, یہ تو اقربہ پروری ہو رہی ہے, یہ جو ہے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا گیا ہے, رشتے داروں کو بڑے بڑے حاکم بنا لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, اب اس کا توڑ کیسے, نہ مینز آف کمیونیکیشن ہے, اطلاع بھی شام سے مدینے تک آئے تو دو ہفتے لگ جائیں شاید, مصر سے آئے تو اتنا وقت لگ جائے, اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں یہاں پر, لہذا یہ طوفان اور یہاں وہ فتنۃ الکبرا قائم ہوا, جسے کہ ایک بڑی کتاب ہے الفتنۃ الکبرا, عظیم ترین فتنہ تاریخ انسان, لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عثمان سے کہ تم استعفا دو چھوڑو کرا دو, حضرت عثمان نے کہا کیسے کیا مجھے, یہ کیا تم نے, یہ کیا تم نے, یہ کیا, سب کا جواب دیا رہے, وہ قتل نہیں کیا, تم جھوٹ بول رہے. حضرت علی مسجد میں آ گئے کیونکہ حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا تھا گھر کے اندر. حضرت علی مسجد میں, حضرت عثمان نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر. انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا حضرت عثمان کی طرف سے, جھوٹ کر رہے, ورث کر رہے. لیکن وہ کوئی ماننے والے تو نہیں تھے جسے فتنہ ہی برپا کرنا. نتیجہ کیا نکلا, حضرت عثمان اڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بات بڑی اہم بات ہے کہ جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے خلاف جنگ کروں. اس لیے کہ کلمہ گو ہے, میں کیا کروں, ان کا سارا میرے خلاف ہے نا, اسلام کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات کہی نہیں, تو میں کیسے ان کے خلاف کوئی, اپنی جان بچانے کے لیے اور ایسے جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی خورے نہیں کروں گی, میں کہلاؤں. حضرت معاویہ شام سے پہ بپے خطوط بھیج رہے, آپ بھائی زیادہ دیجیے, وہاں پر ان کا کلا خما کر دیا, چند ہزار یہ بلوائی ہے. عمرو بن العاص مصر سے کہہ رہے ہیں, خود مدینے میں بیٹھے حضرت علی کہہ رہے ہیں, حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں, حضرت زبیر کہہ رہے ہیں, اشرح مبشرہ مجھے تھی, آپ اجازت دیجیے ہم ان کا ختم کریں. اب یہ ایک بڑا سا حوال ہے کوشچن, ایک کوشچن سائڈ آف انٹرپریٹیشن, لیکن یہ کہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہی میرا کتاب کا مظلوم شہید مظلوم اس کا مطالعہ ہے. بہرحال حضرت عثمان شہید کر دیے رضی اللہ تعالیٰ, جبکہ دروازے پر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرے دار کے طور پر کھڑے تھے. حضرت علی نے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا تاکہ پہلے انہیں کو قتل کرے تو اندر جائے. وہ پچھواڑے سے آئے ہیں دوسرے مکان کے اوپر سے چھت جو, اور انہوں نے وہاں, یہ وہ فتنہ ہے جو یوں سمجھیے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شخصیت اور یزید کی شخصیت جو ہے اس کے پس منظر میں. اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی, یہی خوارج پھر میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بنو تمیم کے قبائل جو حضرت معاویہ کے خلاف تو حضرت علی کی جنگ میں تھے, فوج میں تھے, بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے, ناراض ہوئے, اور انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا, چوتھے خلیفہ یہی لوگ تھے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے, ان کے حق میں دس بردار ہو گئے, مسالمت ہو گئے. حضور نے فرمایا بھی تھا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت متحمل مزاج, بہت متحمل مزاج. اس کے بعد 20 سال گزرے ہیں, نوٹ کیجیے, امیر معاویہ کی خلافت کہیں, حکومت کہیں, عمارت کہیں, ہم خلافت راستہ میں اس دور کو نہیں سمجھتے ہیں. خلافت راستہ یا حضرت علی پر ختم یا حضرت حسن پر ختم. 30 برس جو حدیث میں آئے ہو بنتے ہی تب ہے جبکہ حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جاتے ہیں. امیر معاویہ کا دور جو ہے وہ خلافت راستہ میں, لیکن حکومت راستہ میں شامل ہے. امن ہی امن, سکون ہی سکون, چین ہی چین, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی خونریزی نہیں. 20 برس باقی ہمارے جو خلفاء اربع کے ملا کر 30 برس بنتے ہیں, 4 سے بلکہ 5 سے, اور اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ جو قافلہ رک گیا تھا کہ فتوحات کا دائرہ, کیونکہ انٹرنل اسٹرائک, حضرت علی کا پورا دور تو باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. Not a single inch of land was added to the Islamic territories. تو بھابی جب ہو رہی, 1 لاکھ آدمی تو مر گئے ایک دوسرے کی تلواروں سے, اشرائے مبشرہ شہید ہو گئے 2, طلحہ اور زبیر. پھر حضرت علی کی شہادت پر معاملہ ختم ہوا. اس لیے پھر جو ہے شروع جو ہوا دوبارہ ہوتا ہے زیادہ پیما, پھر کارواں ہمارا وہ حضرت معاویہ کے دور میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ بگڑ گئی, جو دور صحابہ میں تھی اس نے یہ زخم بہت کاری تھا جس نے جو دلوں کو جو ہے مردہ کیا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فسادات کی شکل کے اندر پیدا ہوئی ہیں, وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. وہ ذوف جو تھی کہا وہ دور فاروقی, اور دور عثمانی کا بھی ابتدائی دور جو ہے حضرت عثمان کے 12 سال ہے خلافت میں, جن میں سے کم از کم 8 برس تو بالکل اسی شان کے جیسے کہ حضرت عمر کے. آخری سالوں میں کتنا ہوا ہے اختلافات میں. بہرحال اس کے بعد یہ ہوگا, ایک صحابہ میں سے ایک بزرگ شخصیت تھے مغیرہ ابن شعبہ, انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے جانشین کا فیصلہ کر دیا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے. اس لیے کہ حضور کے کبار صحابہ کے سب دنیا سے رخصت ہو چکی. اب تو یا تو وہ جو صغار تھے اس وقت چھوٹے تھے بچے تھے وہ ہیں, یا جو بعد میں ایماندار ہے وہ ہیں. تو خانہ جنگی ہماری جو 1 لاکھ جانے پہلے دے چکی ہے, اب بھی اگر کسی مضبوط قبیلے کی اس پناہی نہ ہوئی حکومت کو تو خانہ جنگی رہے گی. امیر معاویہ کی بات کی سمجھ میں آ گئی, انہوں نے یزید کے لیے ولی عہد کی بیعت لی, سب سے بیعت کر لی سوائے 5 افراد. 5 تھے بہت ہیں, حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر, حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس, حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر, حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین, حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا. ابھی معاویہ نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے سختی نہیں کی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ابھی تو ولی عہد کی بیعت ہے, جب وہ اصل وقت آئے گا وہ ذمہ داری سنبھالنے کا عمارت کی تو پھر دیکھا جائے گا. اب 10 برس گزر گئے کہ یہ ولی عہد کی بیعت جو ہے ہوئی بھی ہے مسلمانوں کی پوری سلطنت سوائے ان 5 افراد, ان میں سے بھی ایک جو ہے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر فوت ہو گئے تو 4 رہ گئے. جب باقاعدہ ولی عہد بے شکل اختیار کی ہے عبارت کی تو 4 افراد تھے, انہوں نے انکار کر دیا بیرس. لیکن بعد میں اب جب یزید کی حکومت کی طرف سے طاقت کے استعمال کا جو مظاہرہ ہوا یا کرم کر لیا جائے گا تو یہ تقسیم ہو گیا 2 جمع 2 میں, 2 ایک طرف 2 ایک طرف. ان 4 میں سے جو کبار تھے اکبر تھے بڑے تھے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر, ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگر یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع کر دیا جائے, لہذا انہوں نے بیٹھ کر لی. تو مصلحت امت انہوں نے پیش نظر رکھی, جیسے مصلحت امت ابھی معاویہ نے پیش نظر رکھی تھی, مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ مان لیا. 2 تھے یہ نوجوان سے حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر, نہیں نتنگ بٹ وی ہیو ٹو ریزسٹ. ان میں سے اختلاف اب کیا ہو گیا, عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہی حجاز میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے, یہ گڑھ ادھر سے کوفہ کے خطوط پر خطوط آ رہے تھے حضرت اب حسین کو, وہی بنو تمیم کے وہ جو جنجو قسم کے سرکش قسم کے قبائل وہاں آباد تھے جو اسلام کے اندر اس طرح کی جو ہے امن اور چین انہیں کھلتا تھا, کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے, انہوں نے وہاں کوفہ کا گڑھ تھا, انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو, اور وہی جو ہے اب حضرت حسین کے پاس خطوط پر خطوط بھیج رہے آئیے آپ, اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا اپنے چچازاد بھائی کو, ان کے ہاتھ پر 12,000 افراد نے بیعت خلافت کر لی. ادھر سے خط آ گیا اب آپ چل پڑے, عبداللہ ابن زبیر کی رائے بھی مانی آپ نے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر روک چلے آخری وقت. عباس تو حضرت حسین کے نانا کے درجے میں ہے, کیا حضور کے چچازاد بھائی بھی ہیں, چچازاد بھائی ہیں حضرت حضور کے, روکتے ہیں روکتے ہیں. حضرت حسین کے اور بھی بہت قریبی رشتے دار, محمد ابن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے اس لیے وہ سادات میں شمار نہیں ہوتے, لیکن آپ جو اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہیں علوی فلاں علوی مولانا سعید الرحمان علوی یہ علوی کون ہے؟ یہ محمد ابن حنفیہ کے بیٹے ہیں تو حضرت علی کے ساتھ تو نسبت ہے ان کی, لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں لہذا سادات میں نہیں. علوی لوگوں وہ روکتے رہے خدا کے لیے کیا کر رہے ہو, حسین بن جاؤ, ان کوفیوں پر اس بات نہ کرو. بس یہ کہ اس کے بعد میں سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدر معاملہ تھا. اب تفاصیل کو آپ نے اس کتابوں میں پڑھیں گے, بعد میں کیا کیا واقعات پیش آئے. راستے ہی میں سے اطلاع آ گئی کہ وہاں تو عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا, اس نے جو پھر تشدد کیا تو سارے کوفی پھر گئے, سب نے بیعت توڑ دی, سب نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لی, مسلم نقیل کو قتل کر دیا. لا اللہ, حضرت حسین واپس آنے کا سوچا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے کہ اب تو جب تک اپنے باپ کے خون کر کے ساتھ نہیں لینے گی واپسی کا کیسا ہوگا. وہ عرب ایک عرب شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو لہذا اپنی مروت میں حضرت حسین نے کہا ٹھیک, یہ لمبی بات ہے. آگے جا کر جو ایک واقعہ بہت ہی کنٹروورشیل ہے وہ یہ ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں آ گئی تھیں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تین آپشنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک تو مجھے واپس جانے میں جہاں سے میں آیا ہوں, یا مجھے سرحدوں پر بھیجنے میں ترکوں کے ساتھ, ترکوں سے جہاد ہو رہا تھا خراسان جس کو حدیث میں کہا گیا, میں وہاں چلا جاتا ہوں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے جلا دوں, یا مجھے سیدھا دمشق جانے دو, دمشق دار الخلافت تھا اس کا یزید, تو آقا و یزید بے یدے یزید یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. چند اللہ سنگھ میں یہاں بیٹھ کرو یہ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا. انہوں نے لا کے فوجیوں کے سامنے ان خطوں کے تھیلے رکھ دیے اور ایک ایک کا نام فلاں ابن فلاں, کیا یہ تمہارا خط نہیں جو تم نے مجھے بلایا؟ اے فلاں, یہ سب کے سب کو ہی کہہ رہا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کون تھی؟ کوفی تھی. وہ جو بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی وہ جب دکھائی ہے اب ان کی جان پر بن گئی کہ اب اگر ہم انہیں جانے دیتے ہیں تو ہماری جو غداری تھی اس یزید سے اس کا پول کھل جائے گا, وہ یزید تو پھر ہماری جو شامل یزید بلائے گا کہ ہم نے بلایا تھا حسین, لہٰذا یہیں پر ختم کرو ان کو. اور اسی لیے خیموں میں آگ لگائی گئی تاکہ یہ جو ایویڈنس تھا یہ ختم ہو, بندہ ظاہر بات ہے خواتین کی کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی. حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین وہ بیمار تھے, جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے, اس کی کوئی وہ ان کے اوپر کیا کہ اب یہ قتل کر دو یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ, یہ جو اب جو ہے خواتین یہ گویا کہ مالی غنیمت میں سے رولیاں بنا لو, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, ایسا نہیں. بہرحال یہ ہے اصل پس منظر محمد کا تعلق تھا. حادثہ بہت ہی سمجھے تکلیف سے تاریخ انسانی ابھی تک وہ بلیڈ کر رہا ہے, وہ جو یہودی سازش جو ہے وہ ابھی تک بلیڈ کروا رہی ہے مسلمانوں کو, کیونکہ یہ فرقے دو بن گئے تھے اس وقت, شیعان علی شیعان عثمان. شیعان علی میں یہ سب لوگ تھے اور ان میں وہ خوارج جو بعد میں بن گئے وہ بھی تھے جنہوں نے قتل کیا حضرت علی کو, وہ بھی تھے. اور شیعہ عثمان وہ تھے جو حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس کا موقف جو ہے وہ برحق تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, مجھے تقویت پہنچاؤ تو میں ان سے نپٹوں. میرے نزدیک دونوں انتہائی نیک انتہائی مخلص انتہائی لائن باتیں حضور کے کہ بارے صحابہ میں سے ہیں, ہم ان میں سے کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے. بہر صورت حال ایسی بنا دی گئی تھی کہ گویا کہ انسان جو ہے حالات کے اندر مقیم ہو کر رہ جائے, اس لیے کہ حضرت علی کا جس گھیرا ہے انہی کوفیوں کا, جو بیعت کرے گا ادھر سے ہوتے گزرے گا نہ پہلی گردن مار دیں گے اس کی, پہنچنے دیں گے ادھر پہلی تک. صورت حال کتنی پیچیدہ تھی. باہر کس اندر حضرت اب میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ واقعہ کربلا اور شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت یزید. یہ ون آف دی موسٹ کنٹروورشل ایشوز آف مسلم ہسٹری. ان کے بارے میں تین جو ہے نقطہ نظر موجود ہیں اور تینوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ڈسٹنکٹ ہوئے دوسرے سے, ایک دو تین نہیں, ملے جلے شیڈس. اوپر والے کا شیڈ ہوتے ہوتے کچھ دوسرا شیڈ شروع ہو گیا, وہ مکسر چلا آ رہا ہے, پھر دوسرا شیڈ آ گیا, پھر دوسرے شیڈ کے ساتھ تیسرا شیڈ کچھ ملا ہوا ہے, پھر تیسرا ننگا شیڈ آ گیا. تو یہ اس طریقے سے یو 3x3 9 شیڈس آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں نے اس واقعات کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہے. میں تین مین میں تقسیم کر کے اب آپ کو بتا رہا ہوں. اہل تشیع سب ایک جیسے نہیں, ان کو میں کہوں گا امامیہ. اب ان کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے, وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا اوتار مان لیا اور آج بھی موجود ہیں. علوی اور نصیری یہ شام میں اور لبنان میں جو ہیں, اسی جو ہیں یہ وہ کھل کر کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں اس سب کا اتفاق ہے کہ خلیفہ اول جو سے حضرت علی تھے, اور یہ کہ حضرت علی جو ہے وسیع تھے حضور کے, حضور نے وصیت کی تھی کہ ان کو میرے بعد خلافت خلیفہ بنانا ہے. بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے تاریخ کا, اور یہ کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کر اور اسلام کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا, یہ جو انتہائی نقطۂ نظر ہے اس میں کچھ اہل سنت کے بھی, عوام ہی نہیں خواص بھی شامل ہیں. یہ نقطۂ نظر جس طریقے سے پھیلایا گیا ہے, اب آپ اندازہ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اس کے زمانے میں یعنی ماسٹر پلان تھا یہ اس پروپیگنڈے کا, آج کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ ہر سال یہ محرم میں جو دہرایا جا رہا ہے معاملہ, اس میں خاص نقطۂ نظر جو ہے وہ ذہنوں میں اتارا جا رہا, پختہ ہو چکا. مسلمان علماء میں سے بھی اکثر تاریخ نہیں پڑھتے, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, فقہ پڑھی, تاریخ کے حوالے سے جو باتیں مشہور کر دی گئی وہی ان کی زبان طلب کر دیا. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے, چنانچہ وہ جو اشعار مشہور ہیں, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دین پناہ اسد حسین, سردار دد آد دس در دس یزید, حقا کے بلا الہ الا اسد حسین, یا یہ کہ ہمارے یہاں سنی چاہے عبد اللہ کا کیجیے مولانا محمد علی جوہر, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کوئی ان سے پوچھے اسلام مرا کب تھا, کون سی تاریخ ہے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ, اسلام مرا نہیں تھا, اسلام نے کبھی یہ کہا نہیں. میں پہلے کہتا رہا ہوں 6 منزل عمارت کی 5/6 منزل گر گئی تھی, اوپر ریاست کا نظام جو تھا خلافت کا شورائی, کہ مسلمانوں میں سے انتخاب کے ذریعے سے جو بہترین ہو, متقی ہو, عالم ہو, ان کو چنا جائے. نہ یہ کہ جس کے پیچھے قوت ہو, جس کی لاٹھی ہو, بحث اس کی, اس کی بحث کی ہو, یہ کمی آ رہی تھی. وہ کمی تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی برقرار رہی, 1000 برس تاریخ ہوئی چلی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث. بنو امیہ کی لاٹھی تھی, انہوں نے سنبھالا, اس کے بعد بنو عباس کی لاٹھی آئی, اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت راستہ کا نظام دوبارہ دنیا میں آج تک تو آیا نہیں. 2.5 عرصے کے لیے وہ بھی بنو امیہ کے دور میں عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا, باقی تو نہیں, بادشاہ آئی. لیکن یہ انتہا پسندی جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی, عوام تو اصل میں یزید کا نام پنیر کے بغیر لینا چاہتے, اس کی شخصیت کے بارے میں اس تصور نے یہ دیا ہے کہ وہ زادی تھا, شرابی تھا, اور اس موسیقی کا رسیہ تھا, اور یہ تھا, اور کتوں سے کھیلتا تھا, فلا کرتا تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, اور یہ کہ وہ جو ہے اصل ذمہ دار ہے قتل حسین کا رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے. دوسرا نقطۂ نظر اس کے بالکل برعکس ہے, بہت کم بڑے محققین میں سے کوئی تاریخ کے جو ہیں وہ لوگ یا جو اس معاملے کے اندر کوئی بہت جو ہے گہرائی میں جاتے ان کا ایک نقطۂ نظر ہے. میں اس سے متفق نہیں ہوں, میری اتفاق نہ سمجھ, میں یہ کہہ رہا ہوں عوام میں نہیں ہے یہ. عوام میں اہل سنت میں یہ نقطہ نظر موجود نہیں ہے، لیکن اہل سنت کا ایک ایکسٹریم جو ہے فلینک، الٹرا رائٹسٹ جیسے آپ کہتے ہیں، الٹرا لیفٹسٹ، ان میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ایک پاور اسٹرگل تھی، تو معاملہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے جس طرح دنیا کے اندر اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں، حضرت حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو ہاشم کا حق ہے، وہی جو کہ آپ کے عبداللہ ابن سبا نے جو بات پھیلائی تھی، بنو ہاشم تو ہم ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے، یہ بنو بھیا کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے ناصبین کا. ہمارے دور میں ایک شخص نے اس پر بہت سی زوردار کتابیں لکھی، محمود احمد عباسی، وہ گویا کہ اس دور کے ناصبین کے سرداروں میں سے، ان کی کتاب جو چھپی ہے یہ کوئی 60s کی بات ہے غالباً یا 50s کی، خلافت معاویہ و یزید، اس نے یہ کیا کہ تاریخ ہی کے اوراق میں سے ایسی پکچر نکال دی جو اہل تشیعوں کے دی ہوئی پکچر سے بالکل برعکس. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ نے تمام نقطہ ہائے نظر کو جمع کیا ہے، بہت اس کا کام تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا یہ موقع تھا، فلاں کا یہ موقع تھا. اب حدیث میں تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام روایتوں کی چھان پھٹک کی گئی، چھان بین کی گئی، تاریخ کی روایتوں میں چھان پھٹک ہوئی نہیں، انہوں نے جمع کر لیا سارا گنج جو بھی تھا. لہٰذا اب تاریخ کی کتابوں سے آپ نقشہ لائیں گے تو ایک انتہا کا بھی نکلتا ہے، دوسری انتہا کا بھی نکلتا ہے. تو میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تھی تو میں نے یہ مانا تھا، میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، لیکن یہ میں نے مانا تھا کہ یہ اس نے کام کیا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ مواد نکال کر گویا کہ دوسرے انتہا جو ہے اس کی بجائے اب انسان کے لیے ممکن ہے کہ درمیانی پوزیشن میں آ جائے. ایک یہ انتہا، ایک یہ انتہا، یہ ہے درمیان. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا، اہل سنت کے اکثر علماء قائم تھے. چنانچہ میں واقعی بتا دیتا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب اس زمانے میں وہ نصاب میں نکال رہا تھا، سرپرستی مولانا اصلاحی صاحب کی تھی، میں نے انہیں بھی پڑھوائی وہ کتابیں، انہوں نے نہیں پڑھی تھی، اور انہوں نے پھر باقاعدہ ایک وحافی نامہ لکھا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا، میں قرآن اور حدیث کچھ پر، بلکہ زیادہ زور تو قرآن پر ہے، حدیث میں بھی کمی تھا، تو میں کیونکہ تاریخ کا تعلیم نہیں تھا، لہذا تاریخ کے بارے میں جو باتیں عام لوگوں کی زبانوں پر آ گئی تھی، قلم سے آ گئی تھی، کچھ اہل قلم کے ہاتھوں بھی، وہی میری زبان پر بھی آ گئی، میری زبان سے نکلتی رہی یا میرے قلم سے. اب میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو حضرت عثمان پر تنقید کے ضمن میں، یا امیر معاویہ پر، یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو بھی میری قلم سے یا زبان سے ایسی باتیں نکلی میں ان سے متعلق تھا. یہ چھاپا میں نے باقاعدہ کیے، اقرار نامہ ان کا مثال ہے. بہرحال ناصبیوں کا قول یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اصل میں حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ دار یزید نہیں ہے، بلکہ عبیداللہ ابن زیاد کہیں، یا اصل میں وہ کوفی تھے جنہوں نے کہ وہ خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا، اور اب وہ پرتن ہو گئے تھے گویا کہ ابھی توبہ اپنی بیٹھ گیا چھوڑ کر، ممین کو سفید دماغین کو سوالاد سی بیعت کا معاملہ تھی، اور اب ان کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت حسین پہنچ گئے یزید تک تو وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے حضرت حسن کا ہوا تھا امیر معاویہ کے ساتھ، صلح ہو جائے گی. حضرت حسن نے صلح کر کے امیر معاویہ کے حسن دستبرداری کی، چنانچہ یہ الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر، اگاؤ یدی بے یدی ہی میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اب اس کے بعد کیا ہے بیٹھ کر دوں گا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لوں گا، جو بھی ہوگا، یہ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے داسبیوں کے نزدیک یزید نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ اس کا نصیحت تھا موسیقی کا، مگر کچھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، مسلمان تھا. ہاں ٹھیک ہے، اس درجے کا جو خلفائے راشدین پہلے تھے وہ ان کے درجے کا تو بہت بھی مل سکتا تھا انسان. یہی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا مدینہ القیصر پر، حضور نے فرمایا وہ ان کی مغفرت ہو گئی، اور پہلا لشکر گیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یزید کی سرکردگی ناسبی اس کو لے کر آتی. تو یہ دو انتہائی نقطۂ نظر ہیں. اہل تشیعوں میں بھی پھر انتہا, وہ الوہیت والا معاملہ جو ہے وہ اہل تشیعوں کا جو وہاں سے نسیریوں وغیرہ کا ہے وہ نہیں تو کم سے کم ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. غالب جیسا شخص کیسا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں, بوتراب حضرت علی کی کنیت ہے حضور کی عطا کرنا, کہ میں ان کی بندگی کر رہا ہوں ان کی عبادت کر رہا ہوں, اصل میں ان کی نہیں اللہ کی کر رہا ہوں. اور ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات, لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. تو یہ میں نے آپ کو دو انتہائی نقطۂ نظر بتائے. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں نے محمود احمد عباسی کی کتاب سے, کیونکہ میں نے تو ساری تفاصیل میں جا کر تفسیر قبری کو پڑھنا اور تفسیر فلاں کو پڑھنا, یہ تو ساری عمر اسی کام میں آدمی لگے, اسی کا ریسرچ اسکالر بن کر رہ جائے تو آپ کے ساتھ. لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایک دوسرا بالکل انتہائی نقطۂ نظر, تو اب یہ کہ درمیان میں کھڑے رہنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. وہ جو ہے اکثر جو اہل علم ہیں اہل سنت, لیکن اس میں بھی جس وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے مجھ پر, وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی موت واقع نہیں ہو رہی تھی لیکن اسلام کے سیاسی نظام کی سطح گر رہی تھی. اب موروثی حکومت کا گویا کہ آغاز ہو رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے یہ میدان میں آئے, خلافت کے مدعی ہو کر نہیں آئے, ناصبیوں کے بات کے خلاف میں. وہ خلافت کے مدعی تھے البتہ, یہ جو اب سنت کیسر و کسرا شروع ہو رہی تھی. اچھا حضرت امیر معاویہ کی نیت کتنی بھی پاک اور صاف ہو, انہوں نے تو امت کی بھلائی کے لیے کہ خانہ جنگی نہ دوبارہ شروع ہو جائے, یہ چار سال کی خانہ جنگی میں 100,000 آدمی ہمارا مارا گیا مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے, تو آگے پھر دوبارہ ہو جائے گا. اب وہ تو دور ختم ہوا تھا, اب جو صحابہ کباب سے گئے اب تو یا تو صغار میں سے چند رہ گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ تو اب وہ لوگ ہیں جو لوگ مسلم, تو یہاں سے وہ طاقت کا معاملہ چلے گا. لہذا اگر کسی مضبوط قبیلے کی پشت پر طاقت نہ ہو تو نظام قائم نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک رائے تھی ابھی معاملہ کی, اور کیونکہ وہ صحابی ہیں ان کی نیت پر تو حملہ کرنا جو ہے میرے نزدیک اسلام کے منافی ہیں, نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے, آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے. حضرت ابو عمر کی بھی کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے, نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے. الصحابہ کلہم عدوان, تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نکلے تھے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے, وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ کو روکنے کے لیے, کہ اسلام کا وہ نظام جو ہے شورائی خلافتی نظام وہ اب ملوک کی تبدیل نہ ہو جائے, اور یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نیت تھی. تو میں نے جو آپ نے کہا تھا 2+2 نیتیں, ان کی بھی پاک ان کی بھی پاک, چاروں صحابہ ہیں, عبداللہ ابن عمر بھی, عبداللہ ابن عباس بھی, عبداللہ ابن زبیر بھی, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, نیت سے کسی کی حملہ نہ کی, نہ ناسمیوں کی طرح جو حضرت علی لگنی پہنچ جاتے, نہ اہل تشیع کی طرح کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ تو بک گئے تھے, یہ خرید لیا تھا, اور حضرت امیر معاویہ نے جو بیعت ولی عہد لی تھی وہ بھی لوگوں کو خرید کر لی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ نہ سنا حضرت حسین نکلے ہیں, انہوں نے سمجھا کہ موقع مل رہا ہے اس راستے کو روکنے کا سدے باب کا. جب معلوم ہوا کہ نہیں, وہ تو سراب ثابت ہوا, وہ کوفی تو الکوفی لا یوفی, کوفی تو پورا بات کرتا ہی نہیں ابھی کبھی, یہ تو محاورہ ہے ابھی. لہذا آپ نے واپس آنا چاہا, یا یہ کہ آپ نے, یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں پھر بہت کنٹروورشیل ہے, اس کی کیا توجہ ہے. یہاں تک حضرت حسین کہہ رہے اس روایت کے مطابق, اب پھر میں کہوں گا تاریخی روایات, اس کی تنقید, اس کی تحقیق, اس میں میں پھر کس کو بالا تھا کس کو کم تر کہنا وہ میرے موضوع نہیں, لیکن ہے سب مانتے ہیں کہ میں مجھے وہاں جانے تو سیدھا یزید تک, خود میں وہاں جا کر آزاؤ یزید میں یزید اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے ایک صورت حال پیدا ہوئی ہے جس سے کہ یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے قتل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اہل کوفہ پر ہے. یہ ہے در حقیقت تاریخ کا معاملہ. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر وہ بھی برحق تھے, حسین ابن علی برحق تھے, ان کی نیتوں میں کوئی فتور نہیں تھا, نہ ابن عباس کی نیت میں نہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن یہ کہ صورت حال واقعہ جو ہوا وہ انتہائی اندوہناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیز جو ہے آج تک, لیکن اس کا ایک اثر جو اہل تشیع کے اندر ہے. یہ جو واقعہ کربلا کے جو ہر سال ایک ہوتا ہے معاملہ, اس کا ایک جہاں اور چیزیں خراب تھے اس کی اس میں ایک چیز اچھی بھی. شیعوں میں قربانی کا جذبہ سنیوں سے بہت زیادہ ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے. پوری دنیا میں ایک ہی قوم نکلی جنہوں نے بادشاہت کا تختہ الٹا, ہزاروں جانیں دی بٹوین 20,000 and 30,000 بادشاہ کو بگا دیا. تمام عالم عرب میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے مبارک کے شاید 30 برس ہو گئے بیٹھا, ایک خاندان چلا رہا ہے, آل سعود کا چلا رہا ہے. اسرائیل کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے ناصر کروا دی ہے, تو وہ بھی حزب اللہ شیعوں. تو جو بات حق ہے اس کو ماننا چاہیے, یہ ان میں جذبہ ہے. ضیاء الحق نے آرڈیننس نافذ کیا تھا, کہا ہم زکات نہیں دیں گے, تمہیں نہیں دیں گے, ہم دیتے ہیں جہاں دیتے ہیں. ان کی زکات جاتی ہے تمام جو براثت ہیں علمیہ جو ایران کے اور عراق کے, نجف کے ہوں یا قم کے ہوں, تو ہم وہاں جائیں گے تمہیں نہیں دیں گے. اور حالانکہ مارشل لا ابھی جوان تھا, نوجوان تھا, بلکہ 3 ہی برس ہوئے تھے. 1980 کا واقعہ ہے, 77 میں آیا ضیاء الحق, لیکن جب اس نے وہ نافذ کیا ہے اور یہ کھڑے ہو گئے نہیں دیں گے, 50,000 آدمیوں نے جا کے گھیراؤ کر لیا سیکرٹریٹ کا اسلام آباد میں, دھرنا مار کر کھڑے, مارو ہمیں, ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یقین نہ دلایا جائے کہ ہمیں زکات سے استثنا کیا جائے. اور نہ کیڑے نکلوا دیتے ہیں مارشاء اللہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر باہر. تو یہ جو دو انتہائی معاملات ہیں اس میں میں نے جو نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے, اس سلسلے میں کچھ اور واقعات بھی ہیں لیکن میں تو بیان نہیں کر سکتا. لیکن اب آخری بات کہہ رہا ہوں, یہود کی وہ سازش ایک طرف تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ شیعہ سنی جہاں بھی ہوتا ہے معاملہ, یہ وہی عبداللہ ابن سبا کا معاملہ جو ہے بلیڈنگ آف دی امہ. دوسری طرف اب وہ یہود کی سازش جو ہے زائنزم کی شکل میں آئی ہے, اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے صفحہ عزیز. اور اس وقت اب فرق جو پڑ چکا ہے وہ کیا ہے, پورا عالم عیسائیت اس کا علیہ کار ہے, پوری طرح. اور یہ معاملہ جو ہے اس کے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کا ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. الملحمۃ العظمیٰ کے بعد, آرمگیڈون کے بعد بھی کچھ حالات پیش آنے والے اس یہودی سازش میں. بہرحال یہ ہے اس کا پس منظر. میں نے جو چند کتابوں کا ذکر کیا ہے اس کا دوبارہ آپ سے ذکر کر دوں, جن میں سے ایک ہے سامعہ کربلا, ایک شہید مظلوم, ایک وسیلہ عیسیٰ. ان کا مطالعہ کریں, اس لیے کہ اہل سنت میں بھی جو انتہائی چیزیں موجود ہیں ان کا جو اصل اہل سنت کا عقیدہ ہے عوام کے اندر تو نہیں. ایک طرف وہ اہل تشیع کی انتہا اور ایک طرف ناصبیت کی انتہا, ان دونوں میں درمیانی موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ان بیان کرنے کی توفیق دی ہے. ہیں بہت سے علماء ملک ہیں, لیکن یہ کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بات واضح ہوئی ہو کہ اصل مسئلہ کیا تھا. وہ دعوی خلافت لے کر نہیں آئے تھے, وہ جو حد حقیقت اس کا راستہ وہ بنا چاہ رہے تھے. اس میں یہ کہ حالات کی تبدیلی سے انہوں نے بہرحال مروت اپنی شرافت میں وہ جو کوفیوں کی بات کو صحیح سمجھا, تو گویا کہ ایک موقع تھا تو اس کو روکا گیا, ریلیز کیا گیا. لیکن وہ جو ہے کوفی لایوفی اس پر پورے اترے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے پیش آ گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.